مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب ادا سب۔
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی و اعرفهم، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا درود میں سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں حقوق رائٹس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر جو حق ہمارے اوپر لازم بنتے ہیں اللہ ہمیں ان کی ادائیگی کی بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن وہ خوش نصیب جو سورج کی تپش سے، خورشید قیامت کی تپش سے، گرمی سے، دھوپ سے سائے میں ہوں گے، عافیت میں ہوں گے اور عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، رجل قلبه معلق في المساجد، کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، تو ایسے بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس روایت سے ہی آپ نے اندازہ امید ہے لگا لیا ہوگا، نہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم بیان کریں گے مسجد کے حقوق و آداب، انشاءاللہ الکریم ان کا بیان رہے گا۔ مسجد کی صفائی، مسجد کی آبادکاری اور مسجد کو خوشبودار رکھنا، اور بہت سارے ایسے زبردست انداز ہیں کہ جن کو اپنا کر کے بندہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اپنے نام اعمال میں جمع کرنے کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اپنے گھر کے اندر بھی، بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے جو گھر کے اندر جگہ ہے، مسجد بیت، وہ جگہ جس کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لیا گیا ہو، مسجد بیت جہاں پر جو ہے وہ اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کے حوالے سے بڑی ہی پیاری اس کی برکات بھی ہیں اور اس کے فضائل بھی ہیں، جن کو آج انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اندر بیان کیا جائے گا۔ ایک بہت ہی پیاری حکایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کی بات ہے، کہ ایک خوش نصیب کو مسجد کی صفائی کرنے کا موقع ملتا تھا، کہ مسجد کی صفائی کرنا اور وہاں سے مسجد کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا، جو خس و خاشاک وغیرہ ہیں، تنکے وغیرہ ہیں، ان کو اٹھا لیا کرنا۔ تو یہ ایک خاتون تھیں جن کا یہ مبارک کام تھا کہ وہ مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر نہیں دی گئی، تو ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس سے گزرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی کہ ام محجن کی ہے۔ فرمایا، وہی ہیں جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھیں؟ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، جی وہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تو نے کون سا کام سب سے افضل پایا؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا یہ سن رہی ہیں؟ ارشاد فرمایا، تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے میرے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ مسجد کی صفائی کو میں نے سب سے افضل عمل پایا ہے۔ سبحان اللہ، مسجد کی جو ہے وہ صفائی کرنا، صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ خیال رکھنا، خس و خاشاک تنکے وغیرہ اگر کوئی نظر آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اٹھا لینا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے جب کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ زمین کا بہترین حصہ ہے وہ جگہ کہ جس کو مسجد کے لیے خاص کر لیا جائے،
بے شک۔
اور پھر اس کی آباد کاری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے بھی فرمان جو ہے ان کا مضمون ملتا ہے کہ مسجد کی آباد کاری کرنے والے کے ایمان کی گواہی دو۔ کیا فرمائیں گے مسجد کے حقوق اور آداب؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ آج کا موضوع مسجد ہے ہمارا، اور جو مسلمان ہے وہ مسجد سے محبت بھی کرتا ہے، مسجد کا ادب بھی کرتا ہے، بعض اوقات ایک ایسا شخص جو شاید مسجد میں داخل بھی نہ ہوتا ہو بدقسمتی کے ساتھ، مگر کبھی کبھی جب اس کو اپنی بات کی گواہی دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو میرا منہ مسجد کی طرف ہے، دیکھو میرا ہاتھ مسجد کی طرف ہے۔ تو مسجد کی عظمت کا، مسجد کے احترام کا ایک مسلمان کے دل میں مقام تو ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں۔ مسجد کی اہمیت کو اس سے ہم سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور مسجد کو اگر ہم اس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کے تعلق سے جو کچھ آپ نے مسجد کو جس انداز پر لیا، اور دین اور اسلام کے کئی کام جو مسجد سے کیے جاتے تھے، اور پھر اس کے اصول بیان کیے کہ مسجد میں کیا ہو سکتا ہے، مسجد میں کیا نہیں ہو سکتا، تو یہ تمام تر چیزوں کو اگر ہم دیکھتے تو مسجد کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ قرآن میں کہ اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں،
جی،
مسجد بنانا، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا، درس و بیان، اعتکاف، یہ سب مسجد کو آباد رکھنے کے تعلق سے یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کی دنیا بھر میں ایک تعداد ہے جو مسجد سے الفت محبت رکھتی ہے اور مسجد میں بیٹھتی بھی نظر بھی آتی ہے۔ میں پوزیٹیو فیس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں،
جی،
میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ہیں جو مسجد میں آتے تک بھی نہیں ہیں بدقسمتی کے ساتھ، مسجد کے باہر ہی ان کے ڈیرے لگے رہتے ہیں، مسجد کے باہر ان کے بیٹھکیں ہوتی ہیں، لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں مگر یہ مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ یہ بس نصیب کے فیصلے، نصیب کی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی دور سے آتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اور کوئی قریب رہ کر بھی مسجد سے دور ہوتا ہے، کوئی ہزاروں میل دور آ کر مسجد کو آباد کرتا ہے، اور کوئی مسجد کے پڑوس میں رہ رہا ہوتا ہے مگر مسجد میں حاضری سے وہ محروم ہے۔ یہ محرومی اس کی اپنی ہے سلمان بھائی، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو آباد کرنے والوں سے آباد ہو ہی جائے گی، لیکن محرومی اس کی ہے جو مسجد سے محروم کر دیا گیا ہے۔ میں تو یہ نوٹ کرتا ہوں، گھر اللہ کا ہے، گھر ہی اللہ کا ہے، اس کو وہی آئے گا جس کو اللہ بلائے گا، اللہ کی بارگاہ سے اذن، اللہ کی بارگاہ سے توفیق الہی جس کو ہم کہتے ہیں۔ میں ابتداءً تو پہلے وہ میرے اسلامی بھائی جو بدقسمتی کہوں گا میں ان کی، اور بہت بڑی محرومی کہوں گا میں ان کی، جو مسجد سے دور ہے، مسجد نہیں آ رہے، اور مسجد کی زیارت سے محروم ہے، جماعت کے ساتھ نماز سے محروم ہے، جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں ہے، محض اپنی سستی، اپنی غفلت، اپنی ہٹ دھرمی اور غفلت و گناہوں کی لت، ان تمام تر وجوہات کی بنا پر جو نہیں آتے ان سے تو میری پہلی درخواست ہے، سب سے پہلے تو وہ اپنے رب کے حضور عرض کرے یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، وہ ہزاروں کو مسجد میں بلاتا ہے، مجھے بھی بلا لے۔ ایسے ایسے محروم اور لوگ ہیں، میں تو محروم ہی کہوں گا، مسجد الحرام کے قریب رہتے ہیں لیکن مسجد الحرام میں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی آپ دیکھیے کتنے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا بھر سے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں کہ مسجد الحرام میں دو رکعت پڑھیں گے، طواف کریں گے، مسجد نبوی شریف میں ہم حاضری دیں گے، لیکن آپ کو وہاں پر بھی کئی لوگ ایسے ملیں گے جنہیں مسجد نبوی شریف میں حاضری دیے برسوں گزر گئے ہوں گے، ایک عرصہ گزر گیا ہوگا، اور مسجد الحرام مکہ پاک میں بھی حاضری دیے ایک وقت گزر چکا ہوگا۔ بعض تو وہ ہوتے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہاں بھی لے کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اول تو میری یہ درخواست ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ مسجد کا راستہ لیں، جب اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں تو اللہ قیامت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ جیسے ابھی سلمان بھائی نے بھی بات بیان کی، روایت کا باقاعدہ یہ مضمون موجود ہے کہ جسے مسجد کی طرف، جس کی آمد و رفت مسجد کی طرف ہے، یعنی جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں یہ آتا جاتا رہتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ، یعنی ایمان کی گواہ، یعنی یہ ایمان کتنی اعلیٰ درجے کا ایمان اللہ پاک اس کو نصیب کرتا ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، جب آپ مسجد جاتے ہیں کہ آپ کا دل مسجد میں لگتا ہے کہ باہر نکلنے کا دل ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ دلوں کی خرابیاں ہیں، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ صحیح نہیں کرتا، یہ کسی اللہ والے کی نظر صحیح کر دیتی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے یہ امراض دور ہو جاتا ہے۔ یہ دلوں کے امراض ہیں، یہ باطنی امراض ہیں جن میں ان کی لیبورٹری نہیں ہوتی، ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ یہ جب ڈسکشنز کرتے ہیں نا تو یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور جب اس کے ریزنز پر ہم بات کرتے تو سامنے آتا ہے کہ ہاں یار ریزن تو کوئی نہیں ہے، پڑا رہتا ہوں، سویا رہتا ہوں، ہٹ درمی ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا، سستی ہو جاتی ہے۔ یہی آپ وجوہات بیان کر سکیں گے، اس کے علاوہ کیا وجہ بیان کریں گے آپ؟ دیکھیں کیا یہ سستی اور یہ غفلت اچھی ہے؟ یقیناً کوئی اس کو اچھا نہیں بولے۔ لہذا سب سے پہلے تو میری ان اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے جو مسجد میں آنے کی سعادت سے محروم ہیں، میں آپ کو محروم ہی کہوں گا، جو اس سے محروم ہے وہ محروم ہی ہے، اس میں کوئی یہ نہ کرے کہ مطلب میں نہیں جاتا، نہیں تو جاتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تجھے آنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جس کو چاہے گا بلائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ جو دنیا بھر میں، یعنی یہ میں آل اوور دا ورلڈ بات کر رہا ہوتا ہوں، میں سچی بتا رہا ہوں آپ کو، مطلب میں نے جہاں بہت سارے جگہوں پر ایسا دیکھا۔ اچھا دونوں طرح کے سلمان بھائی لوگ دیکھے
جی،
ایک وہ جن کے گھر کے ساتھ مسجد ہے، یعنی میں یورپ ممالک کی بھی بات کروں یا انگلینڈ کی بات کروں، اسی طرح دنیا کے اور ممالک کی بات کروں، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، یا اس کے علاوہ اور افریقی ممالک کی بات کروں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جو مسجد قریب ہوتی ہے نہیں جا رہے ہوتے، مگر جب اس مسجد میں جائیں گے نا آپ تو آپ کو وہاں سے ایسے لوگ ملیں گے جو گاڑیوں میں پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ کلو میٹر کا سفر طے کر کے مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے آئیں۔ میں نے سلمان بھائی مسجد میں ایسے ایسے بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو پھر دوبارہ گھر جائیں تو شاید ان کا مسجد آنا آسان نہ ہو، وہ مسجد کے باہر بینچ وغیرہ پر بیٹھ جاتے، کچھ وقت گزار لیتے ہیں، مسجد میں نہیں بیٹھ، کسی کو وجہ ہوتی ہوگی تو باہر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ وقت گزار لیتے ہیں، تاکہ عصر پڑھی ہے تو مغرب پڑھ لیں گے، مغرب پڑھی تو پھر عشاء پڑھ لیں گے، پھر عشاء کے بعد گھر چلے جائیں گے، پھر ہم گھر پہ رہیں گے۔ وہ فجر میں آتے ہیں لاٹھی پکڑ کر، میں آپ نے شاید خود بھی دیکھا ہوگا، آپ تو گاؤں دیہاتوں میں آپ نے بہت دیکھا ہوگا، یہاں بھی دیکھا ہوگا، لوگ لاٹھی پکڑ کر آتے ہیں۔ میرے آقا حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیمار تھے تو اس وقت آپ مطلب آپ کو باقاعدہ پکڑ کے لایا جاتا تھا، یعنی آپ کو لایا جاتا تھا، آپ کسی کے مطلب کے سہارے سے مسجد میں حاضری دیتے تھے اور جماعت ترک نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو یہ جو میں نے چند باتیں جو عرض کی ہیں، یہ میں نے ان اسلامی بھائیوں کے لیے، ان مردوں کے لیے عرض کی ہیں کہ جو بلا اجازت شرعی مسجد کی حاضری سے محروم ہیں اور مسجد نہیں آتے۔ اب میں ایک بات اسلامی بہنوں کو عرض کر دوں، کیا آپ کو کبھی توفیق ہوئی کہ آپ اپنے گھر کے ان مردوں کو کہیں جو مسجد جا سکتے ہیں؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد میں جا کر شرارتیں کرتے ہیں، ان کو تو دھکا مار کر آپ مسجد بھیج دیتی ہو، جاؤ، تاکہ آپ کی جان بھی چھوٹ جاتی ہے اس سے، پیری سولیٹیو سے، اگرچہ سب ایسا نہیں کرتے ہوں گی لیکن ایسا ہوتا ہے، وہ ماہ رمضان میں زیادہ ہوتا ہے، یہ شاید مجھے لگتا ہے میرے ساتھ آپ کو تجربات ہوتے ہوں گے، یا لیکن آپ اپنے گھر کے مردوں کو
جن پر مسجد کی حاضری ہے, بعضوں پر تو واجب ہے, کیا آپ نے ان کو کبھی اس طرح مسجد میں بھیجنے کے لیے کوششیں کی کہ آپ جائیے مسجد, اب گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم گھر میں عورتیں نماز پڑھیں گی, اور ان کو نیکی کی دعوت دیں. دانا, طنز, تنقید, جھاڑنا یہ نہیں. ہاں والدین ہیں, وہ اولاد پر ایک حد تک سختی کر سکتے ہیں ان کو گناہ سے بچانے کے لیے اور واجب و فرائض کی ادائیگی اور ثواب کے لیے ایک صورت اس کی موجود ہے. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھر کے مردوں کو تھوڑا سا, مطلب ہم عورتیں وہ عورتوں کی طرح آپ ہی گھر میں نماز پڑھتے ہو, گھر میں نماز پڑھنی چاہیے, مردوں کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے, نوافل پڑھنے چاہیے. بزرگان دین نے اور کئی مدعی, ہماری شریعت کی خوبصورت بات ایک یہ بھی ہے, گھروں کو قبرستان نہ بنا وہاں نمازیں نہیں پڑھی جاتی.
جی,
یعنی گھروں میں جیسے فرض کی ادائیگی تو مسجد میں ہو,
جی,
لیکن اس کے علاوہ کئی نوافل ایسے ہیں جو آپ گھروں میں پڑھیں تاکہ آپ کے بچوں کو آپ کو دیکھ کر نماز پڑھنے کی عادت ہو. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں نماز کی برکتیں آئیں گی, گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں آئیں گی, گھر میں ذکر و اذکار کی برکتیں آئیں گی. تو یہ چیزیں میں نے ابتدان طور پر عرض کی, کیونکہ مسجد کے حقوق کا بیان تھا پہلے, مسجد کہ مسجد کے حق میں یہ ہے کہ اس میں نماز با جماعت ادا کی جائے.
جی,
یعنی ایسی جگہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے
جی
کہ جسے پانچوں وقت نماز کے لیے آباد نہ کیا جا سکے.
جی,
یہی ایسا ہی ہے,
بالکل
ویرانے, وہ ویران رہے گی وہ. تو مسجد کے حقوق میں یہ بہت بنیادی بات شامل ہے, اور قرآن نے بھی مسجد کو آباد کرنے کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں.
جی,
تو میری آپ اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ اچھا, اب جو سمجھدار اتنے بچے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد میں جا کر شرارت نہیں کریں گے, نہ نمازیوں کے لیے نماز کے معاملے میں عبادت میں خلل واقع کریں گے, اتنا سمجھدار بچہ ہو چکا ہے, اس کو بھی آپ ان کے والد یا بھائی وغیرہ کے ساتھ مسجد میں بھیجیں. آپ جاؤ بیٹا مسجد میں, جاؤ جا بیٹا مسجد میں جاؤ. اچھا, اب جب مسجد میں اب لے کر آئیں تو بعض اوقات تو بچوں, بچے بڑے سب ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو جاتے, وہ نہیں, بچوں کی صف مردوں سے پیچھے بنتی ہے, تو ان کی صفوں کی درستی کو بھی پھر آپ دیکھیں کہ مسجد میں صفیں کس طرح ہونی چاہیے. تو مسجد میں صفوں کے تعلق سے بھی ضرور خیال رکھیں, بچوں کو لے جانے کے تعلق سے خیال رکھیں. بچوں کو میرے امیر سنت کی ایک بڑی پیاری اس میں سوچ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بچے ابھی کچھ سمجھدار ہو چکے ہیں, مسجد میں جانے والی پوزیشن ہو چکی ہے ان کی, تو میری ان سے درخواست ہے کہ آپ اکیلے کیوں جاتے ہیں, اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے جائیں, مسجد میں لے کے جائیں, اور انہیں جو صفوں کی ترتیب اسلام و دین نے جو دی اس ترتیب کے حساب سے ان کو نماز کی طرف لائیں, پھر اپنے ساتھ مسجد میں بٹھائیں تاکہ اس کو مسجد کا ماحول ملے.
جی, کال.
میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں اکثریت بچے شور مچاتے ہیں, تو کیا بچوں کو مسجد نہیں لے کر جانا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
بالکل بچوں کو مسجد لے کے جانا چاہیے, میں نے اسی پر کچھ دیر پہلے درخواست کی, لیکن یاد رکھیے مسجد میں بچوں, انہی بچوں کو لے کر جانا چاہیے جو مسجد میں جانے کے اب اہل ہو چکے ہیں. جواب عموماً ہمارے یہاں سے عوام یہ دیتی ہے کہ مسجد میں اگر بچوں کو نہیں لے جائیں گے تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ بھائی جان, تربیت کے لیے صرف مسجد ہی میں, تو مسجد میں کیا تربیت آپ کر رہے ہیں؟ آپ مسجد میں لے جا کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے وہ تو اچھل رہا ہے, کود رہا ہے, کھیل رہا ہے,
اچھل کود رہا ہے, تو
اور نمازیں الگ ضائع کر رہا ہے, دھکے الگ مار رہا ہے, گر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, آگے سے گزر رہے ہیں,
آگے سے گزر رہا ہے, سب باپ پیچھے ہے, بچہ پہلی صف میں پہنچ گیا. یہ بھی ہوا مسجد میں, باپ پیچھے تھا, وہ بچہ بالکل مسلے کے قریب آ گیا, وہ چلتے چلتے, مطلب
وہ بچے, اچھا وہ باپ کی نماز میں کیا کہاں سے دل لگے گا؟ تو تربیت کے لیے اور بہت سارے مواقع ہیں, اور بچوں کو بالکل مسجد میں لے جانا چاہیے, مگر جب ان کی مسجد میں لے جانے والی عمر اور ان کی سوچ یا ان کی سمجھ اتنی ہو جائے کہ وہ مسجد کو میں جانے کی پوزیشن میں ہے.
جی, بالکل درست فرمایا آپ نے. اور یہ بھی نظارے دیکھے ہم نے کہ باپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور بچے نے رو رو کے مسجد سر پہ جو ہے وہ اٹھا لی ہے, یہ بھی جو ہے وہ انداز دیکھے گئے ہیں. بھارت بڑی پیاری نگرانی شورا نے ریلیونٹ جو ہے وہ بات کی ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔
جی میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے کیا آداب ہیں اور اس کے ہم کیا کیا خیال کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، مسجد میں جب بھی داخل ہوں سیدھا پاؤں داخل مسجد کریں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں، درود پاک اول داخل، دعا سے کمیں ہر یہ عادت بنا لیں گے، دعا میں اول آ کے درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف ایسی دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے، اور ان دونوں درودوں کے درمیان کی گئی دعا بھی اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے گا، اپنی رحمت سے۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو جب وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں تو جو مسجد کا فرش ہوتا ہے، فرش مسجد، اس پہ پانی کے قطرے نہ گریں۔ وضو میں نہیں کہتا پورا خشک کر دیں، یعنی ہلکی سی تلی رہے جو انشاءاللہ قیامت کے دن
میدان عمل میں نیکیوں کے اندر تولی جائے گی،
تولی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔
ویسے چمکنے کا تو یہ ہے کہ آدھائے وضو جو ہے یہ چمک رہے ہوں گے، جی یہ جی تھوڑا سا زیادہ
دھونا چاہیے تو، لیکن پانی کو جیسے ہی ہوں وضو خانے پر ہی نچوڑ لیں۔ اچھا، اسپیشلی جو داڑھی، اللہ جن کو سعادت دیتا ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی، تو عموماً بازوں کا دیکھا ہوگا کہ داڑھی سے قطرے ٹپکتے ہیں، تو اس کو اچھی طرح داڑھی کو بھی ہم نے تولیے وغیرہ سے، رومال وغیرہ سے خشک کر لینا چاہیے۔ یعنی اعضائے وضو سے جو پانی ہے وہ فرش مسجد پر نہ ٹپکے، ایک تو یہ خیال رکھیں
جی،
پھر دوسرا یہ کہ مسجد کو بدبو سے بچائیں،
بڑی اہم بات ہے،
منہ سے، کپڑوں سے، کسی بھی طرح کی بدبو اگر آ رہی ہے تو یہ بات یاد رہے کہ اگر بدبو والی کوئی بھی ایسی کیفیت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو مسجد میں داخلہ حرام ہے، جی ہاں حرام، جی مسجد، یہ میں شریعت و دین، قرآن و حدیث کو جب آپ پڑھتے ہیں، فقہ جو پڑھتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے
جی۔
تو جب بھی مسجد میں جائیں کپڑوں کی بدبو نہ ہو، بدن سے بدبو نہ آئے، پسینے کی وجہ سے بھی بدبو آتی ہے، منہ سے بدبو نہ آئے، مسواک کریں، منہ صاف کریں، اسی طرح امام شریف سے بدبو نہ آئے۔ بعض اوقات لوگ نہانے میں کمزوریاں دکھاتے ہیں تو مختلف اعضاء بدن سے، بالوں سے، گردن سے، مختلف واقعہ، اب مثال کے مچھلی کھاتے ہیں، اب تو مچھلی کھانے کے بعد لوگ عموماً، کیونکہ مچھلی ہر ایک کو پکانے آتی نہیں ہے، تو بعض اوقات مچھلی کھانے کے بعد انگلیوں میں مچھلی کی اسمیل رہ جاتی ہے۔ اب وہ تو ہم نے صابن، اچھا جیسے آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں گے نا، تو ہمارے تو صابن سے ہاتھ تھوڑی دھوتے، صابن کا ترکہ لگاتے ہیں، ایک رسم ہاتھ دھونا ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی دھوئیں گے تولیے سے ہاتھ پہنچیں گے، ہاتھ خوشبو آئے گی، اب پانچ منٹ کے بعد ہاتھ سونگے گے تو آپ کو مچھلی کی بدبو آئے گی۔ یہ ناخنوں سے، یہ ناخن ہے نا، ناخن، یہ ناخن اور یہ دانت، ان میں کچھ نہ کچھ تے جمتی ہیں، اور اگر ان کی صفائی نہ کی جائے نا، کیونکہ یہ ہوتے بے جان ہیں، ناخن بھی بے جان ہوتا ہے، ناخن کوئی ناخن میں جان نہیں ہوتی، جان یہ ناخن جہاں لگے ہوئے ہیں نا ان میں درد ہوتا ہے، اسی طرح دانت بے جان ہوتے ہیں، لیکن جو مسورے ہوتے ہیں نا جس میں دانت لگے ہوتے ہیں وہاں درد ہو رہا ہے، اگر انہیں صاف نہ کیا جائے نا ناخنوں کو، یہ کونے جو اس کے ناخنوں کے جو کونوں میں جو انگلیوں کے جو یہ ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات کھانے کے اجزاء رہ جاتے ہیں جسے صاف نہیں کیا جاتا۔ بعض تو تولیے ہی وہ ہوتے ہیں گھر کے اندر جو خود اس بات کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں بھی دھو لو، ہم نے تمہارے ہاتھ صاف کرنے کے لیے رکھا ہے، ہمیں تو دھو، ہم کچھ دھلے دھلائے ہوں گے تو تمہیں بھی کچھ صفائی دیں گے۔ تو تولیے سے اگر ناک پر منہ پہنچ لو تو یا اللہ خوشبو لگاؤ، وہ تو وہ ناک میں چڑھ جاتی ہے کوئی تولیے کی بدبو۔ تو یہ اب یہ بدبو والے بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں، رومال سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، چادر بعض اوقات استعمال کرتے اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو بدبو کے ساتھ مسجد میں داخلہ یہ حرام ہے، یہ آپ بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ لہذا جب بھی مسجد میں جائیں منہ صاف کر کے جائیں، ہاتھ وغیرہ اچھی طرح دھو کے جائیں، کپڑوں سے بدبو نہ، ایک بدبو کی طرف شاید کم توجہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، وہ سلمان بھائی وہ بدبو ہے جو عموماً کپڑے دھونے کے بعد اگر اسے پراپر دھوپ نہیں دی جاتی، سکھائی نہیں جاتی صحیح طور پر
جی،
اب جو پانی کی جو اسمیل جو آتی ہے نا کپڑوں سے، آپ کو شاید اس کی اس بدبو کا اتنی مکرو قسم کی بدبو ہے، اور مجھے اس بدبو کا اتنا مطلب کہ ایک کسی کے کپڑوں سے بدبو اتنی مطلب کہ اس اچھا اس کو محسوس نہیں ہوتی تھی جن کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں. اچھا مجھے جب بھی یہ بدبو آئے نا میں 100% ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی یہیں ہوگا اور وہ آدمی وہیں ہوتا تھا.
اللہ
اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ یار میرے
یہ تو دلالت غیر لفظیہ بدیہ ہو گئی.
بالکل بالکل یعنی وہ ان کو اپنے آپ کو احساس یعنی 100% کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ چلو میں 99.9 کر دیتا ہوں اتنا سا اسپیس چھوڑ دیتا ہوں. تو پھر میں نے کسی کو میں ڈائریکٹ نہیں ان کو کہ میں شرمندہ ہو جائیں گے میں نے پھر کسی کو توجہ دلائی ان کی. پھر مسجد کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھی مسجد کی آداب میں سے بھی یہ بات شامل ہے اور یہ لازمی ہے کہ آپ مسجد میں کہیں بھی دیکھیں کہ کوڑا رکھا ہو کوڑا ہے کوئی بالوں کا گچھا رکھا ہوا ہے کوئی تنکا پڑا ہوا ہے اب آپ خادم کا انتظار نہ کریں. مسجد اللہ کا گھر ہے کوئی اس میں مطلب کہ شان میں کمی نہیں آتی بلکہ انشاءاللہ شان بڑھے گی.
واہ
یعنی یہ وہ نیکی ہے جو بہت بڑی نیکی دیکھی گئی تھی.
کیا بات جی بالکل
جی جی یہ حدیثوں میں یعنی اس نیکی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ کسی شخص نے مسجد سے تنکا اٹھایا مسجد کو صفائی کی. کیونکہ مسجد میں اگر کچرا ہے تو یہ ایسی مسجد کو تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کی آنکھ میں اگر کوئی کچرا چلا جائے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے نا جی. ایسی مسجد کو تکلیف ہوتی ہے. اس طرح کی
جی بالکل
روایتیں ملتی ہیں. تو یہ چند ایک میں نے کچھ اہم مسائل جو مسجد سے متعلق تھے وہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے.
نہیں تین کے بھی اگر ہم نہیں اٹھانے تو پھر مسجد میں خادم رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ خادم جو رکھے
خادم
رکھے ہوئے ان کا کام ہے دھاری صفائی کریں بھائی. ایک تو ان کو تنخواہ بھی دیں اوپر سے تین کے بھی ہم ہی اٹھاتے رہے.
مسجد میں عموماً خادم صفائی کرتے ہیں پوچھا لگاتے ہیں جھاڑو بھی لگاتے ہیں جو بھی ان کو صفائی کرنی کرتے ہیں. لیکن اب ایسا تو ہے نہیں نا کہ انہوں نے مسجد میں صفائی کر لی اور صفائی کرنے کے بعد اب مطلب یہ ہو گیا کہ اتنے گھنٹے تک مسجد میں کوئی کچرا آنے کی اجازت نہیں ہوگی. کھڑکی دروازے کھلے ہوتے ہیں کچرے کو تو نہیں نا پتہ کہ یار خادم صاحب صاف کر کے گئے اب آدھے پونے گھنٹے تک تو ہم مسجد میں نہیں جا سکتے. تو اب ہم اگر نماز کے لیے گئے اور ہم نے کوئی سی چیز دیکھی ہے تو ثواب کی نیت ہمیں اٹھا لینا چاہیے. اسی طرح مسجد کی جو بجلی ہے وف کا ادارہ ہوتا ہے مسجد چندے سے چلتی ہے اس کی بجلی وغیرہ کے تعلق سے بھی دیکھیں کہ جیسے کہ یہ میں آپ کو جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ہم نے امیر سنت سے سیکھی ہیں مسجد کی بجلی اور وقف کے مال کے تعلق سے. خاص طور پر مثال کے طور پر مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں ایک پنکھا چل رہا ہے تو اگر آپ ایک ٹھیک ہے آپ نے اپنی انفرادی نماز پڑھنی ہے لیکن ہو سک کیونکہ گھر میں ایک پنکھا ہوتا ہے کہ ہر فرد کے اوپر ایک پنکھا الگ لگایا ہوا آپ نے نہیں نا بلکہ اگر ابھی توجہ ادھر کا ہو تو پنکھا بند کرو ابھی ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کی لائٹ بند کرو کیونکہ بل آتا ہے آپ کو. تو اب عرض یہ ہے کہ اگر مسجد میں ہم جاتے ہیں اور ایک پنکھا چل رہا ہے جس کے نیچے ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ اسی پنکھے کے ہوا پر ہی آپ بھی نماز ادا کر لیں. امیر سنت کو یہاں تک میں اس وقت دعوت اسلامی میں شاید نہیں تھا یا آیا ہوں گا تو اس طرح مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. امیر سنت جب کسی نیکی کی دعوت دے کر کوئی سفر کر کے جب مسجد میں آتے تھے سلمان بھائی مسجد میں تھک جاتے روزہ ہوتا تھا تھک جاتے تھے تو نماز کے انتظار تک اگر کوئی آرام کرنا ہوتا تو آپ پنکھا نہیں چلاتے تھے.
اللہ
آپ فرماتے یہ پنکھا میرے آرام کے لیے نہیں ہے تو نمازیوں کے لیے مطلب اس طرح کی اور چیزیں ہوتی تھیں. تو یوں مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار نیاز لنگر جو ہوتا ہے اس کے لیے اعتکاف کی نیت ضروری ہے. اچھا اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں کریں گے اللہ کے ذکر کے لیے کریں گے عبادت کے لیے کریں گے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. پھر کچھ اوراد و وظائف پڑھ لیں ذکر اذکار کر لیں درود پاک پڑھ لیں پھر کھانا پینا چاہیں تو کھا پی سکتے ہو جائز ہو جائے گا ورنہ تو کھانا پینا سونا یہ مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے. تو یوں مطلب اگر میں بیان کرتا ہی چلا جاؤں کرتا ہی چلا جاؤں تو مسجد کے بہت آداب بھی ہیں مسجد کے لیے کئی احکامات ہیں یعنی میں جو بیان کر رہا ہوں ان میں کچھ بہت ضروری ہیں کچھ مستحبات میں سے کچھ آداب میں سے کچھ سنتوں میں سے ہوں گے. تو یوں ایک جنرل میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے.
کون
پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ مسجد میں جماعت کی وجہ سے بھاگنے لگتے ہیں نا اور صفے بھی پھیلانگتے ہیں اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
بھاگنا تو نہیں چاہیے مسجد میں اس طرح چل کر آنا چاہیے کہ پاؤں کی دھمک جو ہے نا وہ بھی محسوس نہ ہو باوقار طریقے سے چلنے کو فرمایا گیا ہے کہ ہم جب جماعت سے نماز پڑھنے لوگ بھاگ کر جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہیں اس میں پھر غلطی بھی کرتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہہ پاتے اور بغیر تکبیر تحریمہ کہے اور نماز کا پہلا فرض ادا کیے بغیر وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جب اگر انہوں نے نماز کا پہلا فرض ہی ادا نہیں کیا تو پھر ان کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی. یہ غلطیاں عموماً اس طرح رکوع میں جب امام صاحب جاتے ہیں نا تو وہ جس طرح بھاگ کر آتے اور جس طرح یہ وہ جو رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وہ یہ مسائل پچھلے دن امیر سنت نے فجر کے بعد امیر سنت کا جو بیان ہوتا ہے یعنی فجر کے بعد میرا بیان ہوتا ہے 5:05 پہ جماعت ہو گئی ہے تو سمجھے کہ 5:15 کے آس پاس کہہ سکتے ہیں بیان کا جیسے آغاز تو میں بیان کرتا ہوں اور میرے بیان کے دوران ہی امیر سنت کی جب بھی آمد ہوتی ہے تو بیان کلوز ہو جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ نماز کے
مسائل
بیان فرماتے ہیں تو ان دنوں نماز کے فرائض چل رہے ہیں
جی.
تو تکبیر تحریمہ کا جو بیان تھا تب بھی امیر سنت اس طرح توجہ دے رہے تھے. تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط میں آخری شرط ہے اور نماز کے فرائض میں پہلا فرض ہے. یعنی جو نماز سے پہلے ہیں نا چیزیں وہ شرائط میں شامل ہیں اور جو نماز کے اندر یہ چیزیں یہ فرائض میں شامل ہیں. اب چونکہ تکبیر تحریمہ باہر سے لے کر اندر میں ہے, باہر سے شروع ہوتی ہے اور اندر میں ختم ہوتی ہے, لہٰذا اس کو شرط اور فرض دونوں میں لیا گیا ہے.
مرحبا.
تو یہ ہے تو بھاگ کر نہیں آنا چاہیے, باوقار طریقے سے آئیں. انڈرسٹینڈنگ یہ آپ کر لیں اور میری بھی ماشاء اللہ اس میں کئیوں کو مشاہدہ تجربہ ہوگا, اگر آپ با وضو رہنے کے عادی ہیں نا
واہ واہ واہ
تو آپ کی انشاءاللہ تکبیر اللہ فوت نہیں ہوگی.
مرحبا.
یہ با وضو رہنے کی ایک فضیلت ہے کہ اگر جو با وضو رہتا ہے اللہ نے چاہتا اس کی تکبیر اللہ فوت نہیں ہوگی.
مرحبا جی کون.
میرا نام سلیم عبدالغفار. سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر جگہ ہو اور باہر چرائیاں بچھا دی جائے تو یہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟
مسجد کے اندر اگر
جگہ موجود ہے اور باہر چٹائیاں بچھا دی گئی ہیں.
نہیں, اگر عین مسجد میں نماز ہوگی, اگر عین اگر کوئی جماعت کرا رہا ہے اور دیکھیں باہر جو ہے نا باہر صحن مسجد یہ اس کے الگ احکام ہیں. کہیں کہیں صحن مسجد مسجد ہی کا حصہ ہوتا ہے اور کہیں صحن مسجد فنائی مسجد ہے. اگر وہ صحن مسجد مسجد ہی ہے تو مسجد میں نماز ہوئی, اور اگر یہ صحن مسجد مسجد فنائی مسجد ہے تو جماعت جو جماعت ہے وہ مسجد میں ادا کی جائے گی نہ کہ فنائی مسجد میں ادا کی جائے گی. یہی مسئلہ ہے.
جی صحیح, بالکل. پہلے مسجد میں جو جگہ ہے
مسجد بھر گئی
اس کو بھرا جائے گا پھر باہر,
یا مسجد کے اندر ہی جماعت ہو رہی ہے.
ہاں جی جی بالکل. اور اندر جگہ فل ہو گئی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جو صفحے وغیرہ
پہلے مسجد بھری جاتی
ہے, پہلے مسجد بھری جاتی ہے. ویسے سب یہ لوگ اس میں سستی کا شکار ہے,
یہ گرمی میں زیادہ کرتے ہیں.
جی گرمی میں بھی زیادہ کرتے ہیں سب. جمعۃ الوداع ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے اور عید کے مواقع پر بھی یوں ہوتا ہے کہ کیا کریں گے باہر. اب ظاہر سی بات ہے خادمین نے بھی اپنا کام کرنا ہی ہوتا ہے, صفحے بچھا کے اپنی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ بچھا دیتے ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ اندر آ کے بیٹھنے کی بجائے باہر ہی کیا کریں گے, ادھر ڈیرا لگا لیں گے کہ بھائی ادھر صحیح آرام سے نماز پڑھیں گے اور فوراً سے جو ہے وہ نکل جائیں گے. تو یہ ایک سستی کا معاملہ ہے. تو اس پر جو ہے نا وہ بڑی پیاری آپ نے بات بتائی کہ عین مسجد جو ہے اس میں نماز ادا کر لیں گے تو جو برکت ہے جو فضیلت ہے مسجد میں نماز ادا کرنے کی وہ ملے گی.
انڈرسٹوڈ سی بات.
جی بالکل. اللہ پاک ہمیں یہ سستی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنا سب پہلی صف میں نماز پڑھے گا اتنا جنت میں جو ہے وہ جلدی جائے.
عقل مندی کی علامت بھی یہ ہے, عقل مندوں کی علامت بھی ہے کہ جو جا کر پہلے صف میں بیٹھے, یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جا کر آخری صف میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں, جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو یہ خرامہ خرامہ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو تیسری چوتھی صف میں جگہ ملتی ہے اور ان کے بعد آنے والا آدمی پہلی صف میں جا کر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بس نصیب کی بات ہے, افضل پہلی صف ہے. پہلی صف میں بھی جو مؤذن کے سیدھی جانب کا حصہ ہے, یعنی رحمت امام, امام کے بعد مؤذن, مؤذن سے یہ سیدھی جانب, سیدھی جانب سے پھر. اور ایسی خوبصورت بات لکھی ہے, یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی جانب صحابہ کرام اس کو اہمیت دیتے تھے نماز پڑھنے کو. کیوں؟ کہ جب امام سلام پھیریں گے تو پہلے سیدھی جانب پھیریں گے تو صحابہ کرام پہلے زیارت کر لیتے.
اللہ 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 واہ مرحبا جی کون.
صف بنانا کہاں سے شروع کرنی چاہیے, درمیان سے یا سائڈ سے, اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں.
امام کے پیچھے مؤذن, مؤذن سے سیدھی جانب پھر الٹی جانب, پھر اس کے مؤذن کے پیچھے پھر سیدھی جانب پھر الٹی جانب, یہ ترتیب ہے.
مرحبا جی کون.
ਪਿਆਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਵਡੇਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਛੋੜ ਦਈਏ, ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ।
ਲਾਣਾ ਨਾ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਗਰ ਜੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉਮਰ ਕੇ ਹੋਂ ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੋ ਲਾਏ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਤੋ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਕਤਤੁਲ ਮਦੀਨਾ ਕੀ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਪਰ, ਉਸਸੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ, ਚੂੰਕਿ ਜੇ ਮਸਾਇਲ ਜਹਾਂ ਹੋਂਗੇ ਵਹਾਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਤਾ ਹੋਗਾ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਬ ਜੁਮਾ ਵਗੈਰਾ ਮੇਂ ਜਬ ਯੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਦੇਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਸ ਉਮਰ ਕੇ ਆਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਯੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਯੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕਾ ਬੜੋਂ ਕਾ ਜਿਨਕੋ ਇਲਮ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਨਕਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਨੇਗਾ, ਔਰ ਵੋ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਬੱਚੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੇ ਤੋ ਇਨਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਸਫ ਮੇਂ ਖੜਾ ਸਫ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਸੇ ਜ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਤੋ ਸਫੋਂ ਕਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੋਗਾ, ਯੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਬ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਮੁਮੂਮਨ ਇਮਾਮ ਕਈ ਇਮਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਯੇ ਕਿ ਹਮ ਖੁਦ ਵੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਿਆਨ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭੀ ਪੁੱਛਤੇ ਗਿਆ ਜੁਮੇ ਕੀ ਜਮਾਤ ਕਬ ਹੋਗੀ, ਇਮਾਮ ਕਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਬ ਪਹੁੰਚਤੇ ਹੈ? ਤੋ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਯੇ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਿਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਮਸਲੇ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਅਗਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜੁਮਾ ਮੇਂ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਯੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੋ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਬੜ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਝਾਨੇ ਮੇਂ ਬਾਦ ਔਕਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੇ ਕਾ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਤਾ ਤਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਜਬ ਪਤਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਬ ਕਿਸੀ ਕੋ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਰਤਾ ਦੇਖਤੇ ਤੋ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਕਰ ਕੋ ਜੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੋ ਕੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਨੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਰੱਖੇਂਗੇ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਮਰਹਬਾ ਅਸਬ, ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਕੋ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਦਬ ਆਦਾਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਵੋ ਅਗਲੀ ਸਫ ਮੇਂ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਵੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਪਕੜਾ ਬਚਪਨ ਮੇਂ, ਔਰ ਵੋ ਮੁਝੇ ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂੰਦੇ ਹਨ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਘਸੀਟ ਕੇ,
ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ
ਜੀ
ਪਕੜ ਕੇ ਪੀਛੇ,
ਹਾਂਜੀ
ਯੇ ਟੁੱਟਤਾ ਹੈ
ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਸੇ ਵੀ ਜਹਿਬ ਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕਾ ਜਿਸ ਸਫ ਮੇਂ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੇਂ ਬੱਚੇ ਕਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੀ
ਇਸ ਸੂਰਤ ਮੇਂ
ਜੀ,
ਤੋ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੀਛੇ ਹਟਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ਫਕਤ ਸੇ ਹਟਾਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਹਟਾਏ, ਬੇਟਾ ਪੀਛੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਯਹਾਂ 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 ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਲੇ ਬੇਟਾ, ਯਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਮੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਥਾ, ਯੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਥਾ ਯਾਨੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਆਇਆ ਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਯੇ ਗਿਆ ਥਾ ਦੀਨ ਕੀ ਤਰਫ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਿਕਾਨ ਰਸੂਲ ਕੀ ਸੋਹਬਤ ਹੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲੀ ਥੀ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਗਿਆ ਥਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਮੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਥਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅਜ਼ਾਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤਾ ਥਾ,
ਕਿਆ ਬਾਤ,
ਯੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ 16-17 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋਗੀ, 18 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋਗੀ, ਮੁਸਬਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ।
ਮਰਹਬਾ।
ਤੋ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਤੇ ਥੇ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਹਨੋਨੇ ਮੁਝੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਬ ਤੁਮ ਅਬ ਮੈਂ ਅਬ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਦੋਹਰਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਜਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਓ ਯੂੰ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੋ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਾਓ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਪੜੋਗੇ।
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ,
ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ
ਹੂੰ, 16-17
ਸਾਲ ਕੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੋਂਗ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੁਝੇ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਥੀ,
ਮੁਝੇ ਤੂੰ ਅਤਾ ਕਰ